السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم محترم حاضرین گرامی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار خصوصیتوں سے نوازا تھا انہی خصوصیتوں میں سے بعض خصوصیتوں کا خود نبی پاک علیہ السلام نے تذکرہ کیا اور ارشاد فرمایا نصرت بالرعب مسیرۃ شہر اللہ تبارک و تعالی نے میری مدد کی روب کے ذریعے سے ایک مہینے کی مسافت کی مقدار میں حدیث کے ان الفاظ کا مطلب کیا ہے حضرات محدثین اکرام نے لکھا ہے ان الفاظ کا مطلب یہ ہے کہ اگر دشمن اتنا دور ہو کہ اس تک پہنچنے کے لیے ایک مہینے کی مدت لگ سکتی ہے اتنی دور رہنے والے دشمن کے سامنے جب ہمارے آقا نبی کریم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آ جائے تو اس کے اوپر روب چھا جاتا ہے اتنی عظیم شخصیت کے مالک اللہ تبارک و تعالی نے یہ خصوصیت آپ کے لیے خاص طور پر عطا کیا تھا آگے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث کے الفاظ میں ارشاد فرمایا جعلت لی الارض مسجدا وطہورا میری خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے میرے لیے پوری سرزمین کو مسجد بنا دیا میرے لیے نماز پڑھنے کی جگہ بنا دیا اور پاکیزہ اور طہور بنا دیا حضرات محدثین اکرام نے یہاں بھی تفسیر بیان فرمائی ہے کہ مسجد بنانے کا مطلب یہ ہے کہ میری امت کے لیے میرے توسط سے اللہ تبارک و تعالی نے یہ خصوصی انعام عطا کیا ہے کہ پچھلی امتوں میں اگر عبادت کرنا ہو تو مخصوص جگہ میں عبادت کرنا تھا ان کے لیے اجازت نہیں تھی کہ جہاں کہیں بھی وہ عبادت کرنا چاہیں تو عبادت نہیں کر سکتے تھے لیکن اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک علیہ السلام کو اس بات کی اجازت عطا فرما دی کہ اگر آپ زمین کے جس حصے میں چاہیں جس حصے میں رہیں اگر عبادت کرنا چاہیں نماز پڑھنا چاہیں یا دوسری عبادت کرنا چاہیں تو ہم آپ کو اس بات کی اجازت دیتے ہیں. یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خاص خصوصیت ہے. اور آگے ارشاد فرمایا طہوراً, ہم نے پوری زمین کو آپ کے لیے پاک بنا دیا ہے. پاک بنانے کا مطلب کیا ہے کہ مٹی اگر پاک ہو, گندگی اس پر نہ پڑی ہوئی ہو, اس مٹی پر اگر پانی میسر نہ ہو تو تیمم کیا جا سکتا ہے. تیمم کرنے کی بھی اجازت دے دی گئی. پچھلی امتوں کے لیے یہ حکم تھا کہ اگر کہیں کچھ گندگی لگ جائے تو اس پورے حصے کو کاٹ کے پھینک دینا پڑتا تھا. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کے لیے یہی حکم, اس لیے کہ آپ کی قوم تو بڑی سخت تھی. اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے بڑے سخت احکامات نازل فرمائے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بڑی آسان شریعت عطا فرمائی ہے, بڑی سہولتیں اللہ تبارک و تعالی نے عطا کی ہیں, اس لیے کہ یہ آخری پیغمبر امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے بڑی سہولت والے اعمال عطا کیے ہیں. ایک صحابی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں پہنچے, پہنچ کر عرض کرنے لگے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں ابھی سفر سے واپس ہو رہا ہوں, راستے میں میرے ساتھ ایک بات پیش آ گئی, میں چاہتا ہوں کہ میں آپ سے اس بات کی میں اس بات کی تصدیق کروا لوں اور جانچ لوں کہ میں نے جو عمل کیا ہے وہ صحیح ہے یا نہیں. صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا, یا رسول اللہ, مجھے سفر میں جنابت کی حالت ہو گئی تھی, مجھ پر غسل واجب ہو گیا تھا, میں نے پورا تلاش کیا کہ کہیں پانی مل جائے, پانی ملا نہیں, میسر نہیں ہوا, اس لیے میں نے اپنے بدن سے پورے کپڑے اتار لیے, کپڑے اتار کے اپنے بدن کو زمین سے چمٹا دیا اور لپٹایا, اور پوری زمین سے اپنے بدن کو لپٹانے کے بعد پھر میں اپنے کپڑے پہن لیا, کیا یہ میرا تیمم درست ہے؟ کیا اس طرح تیمم کرنا صحیح ہوگا؟ اس لیے کہ میں نے یہ غسل کرنے کے لیے تیمم کیا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر قربان جائیے, اللہ تبارک و تعالی آپ پر کروڑ کروڑ رحمتیں نازل فرمائے. کتنی آسانی کے ساتھ آپ نے بیان فرمایا, ارے بھائی, اس کی ضرورت نہیں تھی کہ اگر آپ کو چاہے وضو کرنے کی ضرورت پیش آئے, وضو کے لیے پانی نہ ہو تو تیمم کر لیں, تو تیمم کرنے کا تو بڑا ہی آسان ہے, آپ دو ہاتھ زمین پہ ماریں اور چہرے پہ مل لیں, پھر ایک اور مرتبہ ماریں, دونوں ہاتھ پہ آپ مسح کر لیں, یہ تیمم ہو گیا. تو وضو کے لیے جو تیمم ہے وہی تیمم غسل کے لیے بھی کافی ہو جائے گا. اتنا بدن کو لپٹانا یا بدن کو زمین سے چمٹانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خاص خصوصیت ہے جو امت مسلمہ کو آپ کے توسط سے اللہ تبارک و تعالی نے عطا کیا. انہی خصوصیات میں سے ایک بہت بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو سفر معراج پر بلوایا اور اپنی قربت عطا کیا. یہ سفر معراج آپ کی خصوصیتوں میں سے سب سے ممتاز خصوصیت ہے. اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اپنے قریب بلایا. آپ کو یاد ہوگا رجب المرجب کا مہینہ, ستائیس رجب کی تاریخ تھی. اس تاریخ میں اللہ تبارک و تعالی نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے پاس بلایا اور اپنی قربت عطا کیا, اور وہاں تحفے و تحائف سے آپ کو مالا مال فرمایا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت شریفہ تھی کہ فجر کی نماز کے بعد نبی آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں ایک طرف بیٹھ جاتے, حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین آپ کے ارد گرد جمع ہو جاتے, حضرات صحابہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پوچھتے، ارے بھائی ذرا بتاؤ کہ رات میں کسی نے کچھ خواب دیکھا ہو؟ حضرات صحابہ میں سے اگر کوئی خواب ذکر کرتا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس کی تعبیر بیان کرتے۔ اس طرح کا آپ کا معمول تھا، جس شب میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام معراج پر تشریف لے گئے، وہاں کے مشاہدات فرمایا، آپ نے زمینی سیر بھی کی اور پھر آسمانوں کی بھی سیر فرمایا، پھر اس کے بعد آپ سدرۃ المنتہا تک پہنچے، پھر جہنم کا بھی آپ نے مشاہدہ کیا، جنت کا بھی آپ نے مشاہدہ کیا۔ یہ ساری چیزیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ پیش آئی۔ حضرت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اب حسب معمول حضرات صحابہ سے نماز فجر سے فارغ ہونے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا، کیا کوئی کسی نے رات میں خواب دیکھا ہے؟ حضرات صحابہ میں سے اتفاقاً اس رات کسی نے خواب نہیں دیکھا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، تم نے تو خواب نہیں دیکھا، اللہ تبارک و تعالی نے میرے لیے آج خصوصی انعام عطا کیا ہے۔ اس کی پوری تفصیل آپ نے اس موقع پہ ارشاد فرمایا۔ اسی وجہ سے حضرت علماء اکرام نے لکھا ہے خصوصیت کے ساتھ، حضرت علامہ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ 25 سے زائد صحابہ اکرام، ایک اور جگہ 45 سے زائد صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے سفر معراج کی روایت کو بیان کیا ہے۔ اسی لیے حضرات علماء اکرام نے صاف صاف لکھ دیا ہے کہ جو مسلمان یا جو شخص سفر معراج کا منکر ہو، ہم اس کے سلسلے میں یہی کہیں گے کہ وہ ملحد ہے، وہ ملحد ہے، وہ ملحد ہے۔ اس طرح حضرات علماء اکرام نے لکھا ہے، جب وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کی تصدیق نہیں کرتا تو وہ اس کا ایمان کہاں سے باقی رہے گا، وہ کیسے مومن اور مسلمان رہ پائے گا؟ بعض حضرات تو یہ کہتے ہیں کہ قرآن شریف میں یہ ساری تفصیلات موجود نہیں ہیں۔ میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ ذرا مجھے بتائیے کہ کیا قرآن مجید میں یہ لکھا گیا ہے کہ فجر کی 2 رکعت نماز فرض ہیں، یا قرآن مجید میں یہ لکھا گیا ہے کہ ظہر کی نماز 4 رکعت فرض ہیں، یا یہ لکھا گیا ہے کہ عصر کی نماز میں 4 رکعت فرض، مغرب کی نماز میں 3 رکعت فرض؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ تبارک و تعالی نے اجمالی طور پہ قرآن مجید میں احکامات کو اللہ نے ذکر کیا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تشریح اور تفسیر ہمارے سامنے بیان کر دیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر اور آپ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے جو قرآن مجید کو ہمیں سمجھا سکے اور اللہ کے احکامات کو ہمیں بتا سکے۔ اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا رسول منتخب کیا اور امام الانبیاء کا خطاب عطا کیا اور خاتم النبیین آپ کو بنایا۔ آپ نے جو کہا ہے بالکل بجا کہا ہے، ہمارا ایمان اس پر ہے اور ہمارا یقین ہے جو باتیں آپ نے کہی ہیں، اور یہ احادیث صحیحہ سے ثابت شدہ چیزیں ہیں، یہ کوئی ضعیف احادیث کی باتیں نہیں ہیں کہ سفر معراج پر آپ تشریف لے گئے، وہاں کا آپ نے مشاہدہ کیا، وہاں ساری چیزیں آپ کے سامنے آئی۔ یہ جو کچھ آپ نے ذکر کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بخاری شریف میں بھی موجود ہے، مسلم شریف میں بھی موجود ہے، حدیث کی تمام ہی کتابوں میں یہ ساری تفصیلات کو حضرات محدثین نے جمع فرمایا ہے۔ اس کے سلسلے میں کوئی شبہ اور کوئی ہمیں اشتباہ نہیں ہے، یہ ساری پکی حدیثیں ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری تفصیلات بیان کرتے ہوئے پیش کیا کہ وہ 27ویں رب کی شب تھی، یعنی 27ویں رجب کی شب تھی، اس رات میں سویا ہوا تھا حضرت ام ہانی کے یہاں، حضرت ام ہانی کے یہاں میں سویا ہوا تھا، حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام خلاف عادت آپ چھت پھاڑ کے کمرے میں داخل ہوئے۔ حدیث کے الفاظ میں کہا گیا ہے، فرج سقف بیتی، میرے کمرے کی چھت کو پھاڑ کے حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام کمرے میں داخل ہوئے اور مجھے جگایا اور مجھے بلا کر لے گئے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حطیم کعبہ میں آرام فرما رہے تھے، وہاں سے آپ سفر معراج پر تشریف لے گئے۔ حضرات محدثین نے لکھا ہے، ان دونوں حدیثوں میں کوئی تضاد نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے، اس لیے کہ یہ بالکل آسان اور سمجھنے والی بات ہے کہ پہلے حضرت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ام ہانی کے یہاں آرام فرما رہے تھے، پھر وہاں سے آپ کو حطیم کعبہ میں آپ کو لایا گیا، پھر وہاں آپ آرام کیے، پھر وہاں سے جگایا گیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام جنت سے ایک سونے کا تشت لے کر آئے، اور اس کے بعد مجھے کعبہ کے قریب میں جو زمزم کا کنواں ہے اس کے پاس لے گئے، اور وہاں آپ نے مجھے لٹایا اور میرے سینے کو چاک کیا، اور میرے سینے کے اندر سے ساری چیزوں کو آب زمزم سے حضرت جبرائیل نے دھویا، اور پھر اسی طرح ساری چیزوں کو آپ نے رکھ دیا اور میرے سینے کو بند کر دیا، اور بند کرنے کے بعد میرے سامنے براق کو پیش کیا گیا۔ براق وہ جانور ہے جو بجلی سے بھی زیادہ تیز رفتار رکھنے والا جانور ہے، آپ نے دیکھا ہوگا آنکھوں کے سامنے یہاں بجلی چمکتی ہے کہ کتنی تیزی کے ساتھ وہ بجلی ایک جگہ سے دوسری طرف چلا جاتی ہے، دیکھتے ہی دیکھتے وہ نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اس جانور کا نام بھی براق رکھا گیا، اس لیے کہ براق برق سے مشتق ہے اور برق بجلی کو کہا جاتا ہے۔ اب یہ جو جانور ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سوار ہونے سے پہلے وہ جانور بدکنے لگا حضرت جبرائیل امین نے فرمایا، اے براق تم کیوں بدک رہے ہو؟ اس لیے کہ تم بڑے مبارک ہو، اس لیے کہ تمام انسانوں میں سب سے زیادہ افضل اور سب سے زیادہ برتر شخصیت تم پر سوار ہونے والے ہیں، اس لیے بدکنا بند کر دو، اب بدکنا بند کر دو۔ حضرت جبرائیل نے کہا، براق بدکنا بند کر دیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس جانور پر سوار ہوئے، حضرت جبرائیل امین ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ راستے میں ایک جگہ حضرت جبرائیل نے کہا، یا رسول اللہ، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ آپ یہاں دو رکعت نماز ادا کریں۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اترے اور آپ دو رکعت نماز ادا کیا۔ نماز ادا کرنے کے بعد حضرت جبرائیل نے کہا، کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، یہ وہی جگہ ہے جسے بیت اللحم کہا جاتا ہے، یہ وہ جگہ ہے جس جگہ میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہوئی۔ تو یہاں آپ نے نماز پڑھا اور پھر آگے بڑھے۔ پھر ایک اور جگہ حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، یا رسول اللہ، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ سے کہوں کہ یہاں دو رکعت آپ نماز ادا کریں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اترے اور وہاں پر بھی دو رکعت نماز ادا کیا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نماز سے فارغ ہونے کے بعد حضرت جبرائیل نے کہا، یا رسول اللہ، یہ وہ جگہ ہے جس جگہ میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالی سے کلام کیا، تو یہ وہ جگہ ہے۔ پھر یہاں سے آپ آگے بڑھے، ایک اور جگہ حضرت جبرائیل نے کہا، یا رسول اللہ، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ یہاں پر بھی میں آپ سے نماز پڑھواؤں، نماز پڑھنے کے لیے کہوں۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر بھی دو رکعت نماز ادا کیا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نماز سے فارغ ہونے کے بعد جبرائیل امین سے خود پوچھنے لگے، یہ کون سی جگہ ہے جہاں اس وقت میں نے دو رکعت نماز ادا کیا؟ اس لیے کہ گھنے کھجور کے درخت ہیں، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، یہ وہ جگہ ہے جسے اس وقت یثرب کہا جاتا ہے، جسے اس وقت یثرب کہا جاتا ہے۔ یثرب وہ جگہ ہے جس کا نام بدل کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینۃ المنورہ، مدینۃ المنورہ رکھ دیا، طیبہ پاک و صاف جگہ کا نام اس کے لیے دے دیا۔ قرآن مجید میں یثرب کا بھی ذکر فرمایا ہے، یا اہل یثرب لا مقام لکم فرجعوا ویستأذن فریق منہم النبی یقولون ان بیوتنا عورہ۔ یہاں پر بھی یثرب کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبرائیل امین نے کہا، یا رسول اللہ، یہ وہ جگہ ہے جس جگہ میں آپ ہجرت کر کے مکہ المکرمہ سے تشریف لائیں گے، آپ کا وہاں جینا مشکل ہو جائے گا، اللہ تبارک و تعالی آپ کی حفاظت کرتے ہوئے یہاں آپ کو پہنچائیں گے محفوظ طریقے سے۔ یہ وہ جگہ ہے۔ حضرت جبرائیل امین کے کہنے کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے آگے تشریف لے گئے، یہاں تک کہ بیت المقدس میں تشریف لے آئے۔ بیت المقدس میں اس جگہ جس جگہ میں حضرات انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام اپنے جانور کو باندھا کرتے تھے، اس سوراخ پر مٹی پڑ گئی تھی۔ حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دست مبارک سے اس مٹی کو پاک و صاف کیا اور پھر براق کو اس پتھر سے باندھا ہے۔ یہاں پر حضرات علماء اکرام نے لکھا ہے کہ حضرت جبرائیل امین کو کیا ضرورت تھی کہ جو سواری آئی تھی خاص طور پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے لائی گئی تھی، اس کا وہاں سے چلا جانا یا وہاں سے بھاگ جانے کا کوئی امکان نہیں تھا، لیکن حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں باندھا تو کیوں باندھا؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا طریقہ یہی ہے، مومنوں اور مسلمانوں کو یہی حکم دیا ہے کہ سب سے پہلے اسباب کو اختیار کریں، سب سے پہلے اسباب کو اختیار کریں، پھر اللہ پر بھروسہ کریں کہ ہاں یہ اسباب، جیسا کہ ہم بیمار ہو جاتے ہیں تو دوا لیتے ہیں، دوا تو صرف سبب کے طور پہ ہم لیتے ہیں، شفا دینے والی ذات اللہ ہے۔ تو اسی طرح ہم نے اپنے جانور کو وہاں پہ باندھ دیا اور باندھ کے بتا دیا کہ یہ اسباب کو اختیار کرنا یہ اللہ کا حکم ہے۔ ایک مرتبہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، ایک اعرابی صحابی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں دور دراز سفر طے کرتے ہوئے تشریف لائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دریافت کیا کہ کیسے آئے، تو انہوں نے کہا اونٹ پہ سوار ہو کے آیا ہوں۔ پھر پوچھا کہ اس اونٹ کو کہاں آپ نے چھوڑ کے آیا؟ میں نے کہا ایسے ہی کھلا چھوڑ کے آیا ہوں۔ حضرت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان عربی صحابی سے کہا، نہیں، یہ طریقہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ مومنوں کا طریقہ نہیں ہے، جاؤ سب سے پہلے اپنے اون کو کسی خام سے باندھ کے آؤ، پھر اس کے بعد اللہ پہ بھروسہ کرو، یہی طریقہ اور یہی سنت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے، جس پر ہم کو بھی عمل کرنا ہے۔ تجارت ہم کرتے ہیں لیکن نفع دینے والی ذات اللہ کی ہے، ہم بیٹھ کے تجارت کرتے ہیں لیکن وہاں نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہے، یہ ایمان ہمارا ہونا چاہیے۔ اسباب کو صرف اختیار کرنے کا حکم دیا گیا، لیکن اسباب پہ بھروسہ کرنے کا ہمارے لیے حکم نہیں دیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس جانور کو وہاں باندھا گیا، باندھنے کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بیت المقدس میں تشریف لے گئے، جہاں پہ آپ کے انتظار میں تمام ہی حضرات انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام پہلے ہی سے موجود ہیں۔ روایتوں میں موجود ہے یہ 1,25,000 سے زیادہ حضرات انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے منتظر ہیں۔ صفحے اول میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو گئے، حضرت جبرائیل امین نے آپ کے دست مبارک کو پکڑا اور آپ کو آگے کیا، کہ آج آپ امامت فرمائیں گے، اللہ تبارک و تعالی آج آپ کے لیے یہ اعزاز عطا کیا ہے، کوئی اور یہ امامت نہیں کر سکتا، اللہ تبارک و تعالی نے لقب دینا پہلے ہی سے منتخب کر لیا تھا کہ ہم آپ کو لقب دیں گے، ہم امام الانبیاء کا، یہیں سے لقب پڑا امام الانبیاء کا۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات انبیاء کی امامت فرمائی، پھر وہاں سے اللہ تبارک و تعالی نے آسمانوں کا سفر طے کرایا۔ قرآن مجید میں زمینی سفر کا تذکرہ سورۃ الاسراء کی پہلی آیت میں بیان فرمایا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله لنریه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو سیر کروایا بیت اللہ الحرام سے بیت المقدس تک۔ یہاں تو بالکل صاف اللہ تبارک و تعالی نے بیان کر دیا ہے، اس میں ذرہ برابر بھی شک و شبہ نہیں ہے کہ اسی کو حضرات علماء نے اسراء کے لفظ سے تعبیر فرمائی ہے، کہ جو اسراء یہاں کہا گیا ہے کہ یہ جو سفر جو زمینی سفر کہا جاتا ہے اس کو اسراء کہا جاتا ہے، کہ بیت اللہ سے لے کر بیت المقدس تک کا جو سفر ہے وہ اسراء ہے۔ پھر اس کے بعد بیت المقدس سے آپ کا جو سفر آسمانوں کی طرف ہوا اسے معراج کہا گیا، معراج عرش سے ہے اور عرش کے معنی ہیں اوپر کے چڑھنے کے، تو اب یہاں سے آپ اوپر چڑھ رہے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت جبرائیل امین نے اپنے ساتھ لیا اور آسمانوں کی طرف لے گئے۔ میں یہاں ایک عجیب و غریب روایت کو عرض کر کے آگے بڑھنا چاہوں گا، حضرت سفیان جو بعد میں اسلام لائے قیصر روم کے پاس تھے، کہ ان کا ارادہ تھا کہ میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ برا بھلا کہوں اور مسلمانوں کو بدنام کروں، اس فکر سے وہ قیصر روم کے پاس تشریف لے گئے۔ قیصر روم سے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذکر کیا کہ آپ کا دعویٰ یہ ہے، اس لیے کہ مشرکین مکہ کے لیے ایک استہزاء کا مقام بن گیا تھا جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بیان کیا تھا کہ اللہ نے مجھے اپنے پاس بلوایا اور معراج کروایا اور میرے لیے دیدار عطا کیا، اور یہ وہ مقام عطا کیا جو کسی اور نبی کو نہ مجھ سے پہلے ملا نہ میرے بعد قیامت تک کسی اور کے لیے یہ مقام حاصل ہوگا۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا خاص وصف ہے۔ اس بارے میں جب کہا گیا تو مشرکین مکہ نے استہزاء کرنا شروع کر دیا، مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ حضرت سفیان جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے ہیں تو ان کو بھی موقع مل گیا کہ قیصر روم کے پاس بدنام کرنے کا اور آپ کا مذاق اڑانے کا۔ قیصر روم سے کہا گیا کہ دیکھیے کہ محمد عربی جس کے بارے میں آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ ان کا حال یہ ہے کہ وہ یہ بتاتے ہیں، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ ایک ہی رات میں بیت اللہ الحرام سے بیت المقدس کا، پھر بیت المقدس سے ساتوں آسمانوں کا سفر کیا، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ جب اس طرح کی باتیں کریں تو ان کی باتوں کا کیا اعتبار ہوگا؟ حضرت سفیان جب یہ کہہ رہے تھے، بادشاہ کے قریب میں بیت المقدس کی رکھوالی کرنے والے جو ایلوہ کہلاتے ہیں وہیں پاس میں بڑی عزت کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، وہ بیٹھے بیٹھے جیسے ہی یہ باتیں حضرت سفیان نے کہا فوراً کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کے کہنے لگے جو باتیں تم کہہ رہے ہو حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، جس نبی کے بارے میں تم کہہ رہے ہو یہ بالکل سچی باتیں ہیں۔ بادشاہ پریشان ہو گیا، قیصر روم پریشان ہو گیا، پوچھنے لگا ارے یہ کیا بات ہوئی کہ آپ اس کی تصدیق کر رہے ہو، کیسے آپ اس کی تصدیق کر سکتے ہو؟ وہ جو ایلوا تھے جو رکھوالی تھے انہوں نے کہا اے بادشاہ جہاں پناہ، واقعہ یہ ہے کہ میری عادت شریفہ یہ ہے کہ ہر رات میں بیت المقدس سے رات میں واپس ہوتے ہوئے سب سے پہلے پورے کھواڑوں کو پورے دروازوں کو بند کرتا ہوں، بند کر کے پھر میں اپنے گھر واپس لوٹتا ہوں، یہ میری عادت ہے۔ لیکن جس رات کے بارے میں یہ صاحب کہہ رہے ہیں، اس رات مجھ میرے ساتھ ایک بڑا ہی عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ حسب معمول پورے دروازوں کو میں نے تو بند کر دیا، لیکن ایک دروازہ بند نہیں ہو رہا تھا۔ میں چاہ رہا تھا کہ پوری طاقت لگایا، لیکن اس کے باوجود بند نہیں ہوا۔ اور کارندوں کو بلایا، بلا کے میں نے کوشش کی اس کے بند کرنے کی، لیکن بند نہیں ہوا۔ پھر اس کے بعد میں نے نجاروں کو بلایا، پھر ان سے کہا کہ اس کو بند کرنے کی ترکیبیں کریں تاکہ کوئی غلط کام نہ ہو جائے۔ ان کی ہزارہا کوشش کرنے کے باوجود وہ دروازہ بند نہیں ہوا۔ میں سمجھ گیا کہ اللہ کی کوئی حکمت ہے، اس لیے میں نے کہہ دیا کہ چلو اسے رہنے دو، اب پھر صبح کو ہم دیکھ لیں گے۔ صبح جب میں آیا تو اس چٹان کو میں نے دیکھا، جس چٹان پہ حضرات انبیاء اپنے جانوروں کو باندھا کرتے تھے، اسے پاک کیا گیا ہے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ ایک جانور کو یہاں باندھا گیا ہے۔ ان ساری چیزوں کا مشاہدہ میں اپنی ان آنکھوں سے کیا ہے، اس لیے میں یقین سے کہوں گا جو نبی جس بات کے بارے میں دعویٰ کر رہے ہیں یا کہہ رہے ہیں وہ بالکل پکی باتیں ہیں۔ اس طرح کی باتیں اللہ تبارک و تعالی نے باقی رکھی اور بتا دیا، اور یہ سارے مشاہدات یہ سارے دلائل کو باقی رکھا ہے تاکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو سفر معراج ہے، اس کے بارے میں کوئی غلط سلط کی باتیں پیش نہ کریں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے یہ اعزاز بخشا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے آگے بڑھے آسمانوں کی سیر کرتے ہوئے، ہر دروازے پر ہر آسمان پہ آپ کا استقبال ہوا، اور ایک الگ الگ نبی سے ملاقات ہوئی، یہاں تک کہ آپ ساتویں آسمان پر پہنچے جہاں پہ بیت المعمور ہے، جو بالکل جس بیت المعمور کے اطراف میں حضرات جو نورانی مخلوق فرشتوں کی ہے وہ طواف کرتے ہیں، اس سے ٹیک لگا کر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کا استقبال کیا اور آپ کو سلام کیا، آپ کو مرحبا کہا، اور آپ کی وہاں آمد یعنی استقبال ہوا۔ اور پھر وہاں سے آپ سدرۃ المنتہی کی طرف آگے بڑھے۔ سدرۃ المنتہی وہ مقام ہے کہ جہاں جا کر حضرت جبرائیل کے قدم بھی رک گئے، حضرت جبرائیل آگے نہیں بڑھ سکے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آگے تشریف لے جا رہے ہیں، حضرت جبرائیل سے پوچھا، اے جبرائیل آپ شروع سے لے کر اب تک میرے رفیق سفر رہے، کیا بات ہوئی کہ آپ آگے تشریف نہیں لا رہے ہیں؟ حضرت جبرائیل نے کہا، اگر بال کے نوک کے برابر بھی میں اپنے قدم کو آگے بڑھوں تو میں جل کر خاک ہو جاؤں گا، یہاں سے بڑھنے کے لیے میرے لیے حکم نہیں ہے، نہ میرے لیے اجازت ہے، یہ آپ کا مخصوص مقام ہے، اللہ تبارک و تعالی نے خاص طور پر آپ کے لیے عطا کیا ہے، یہاں سے آگے کوئی اور مخلوق نہیں بڑھ سکتی۔ دنیا میں جتنی بھی مخلوقات ہیں، نورانی مخلوقات ہوں یا کوئی اور مخلوق ہو، اس سے آگے کسی اور کو بڑھنے کی اجازت نہیں ہے، یہ وصف ہے، یہ آپ کا اعزاز و اکرام ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھتے ہیں، خدا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، 70,000 نور کے پردوں سے مجھے پار کروایا گیا، جس کی ٹھنڈک کو میں اپنے کلیجے میں محسوس کیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے خاص تحفہ اور خاص انعام عطا کیا۔ اب معراج میں پہنچے، اللہ تبارک و تعالی کا قرب حاصل ہوا، اتنا قرب حاصل ہوا، کتابوں میں تفسیر کی لکھا گیا ہے کہ اتنا قرب، اتنی نزدیکی کسی اور نبی کے لیے نہ حاصل ہوئی نہ اور کسی کے لیے قیامت تک حاصل ہوگی۔ اتنی قربت اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے لیے عطا کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے وہاں جو انعام دیا آپ کے لیے، جو انعام دیا وہ پانچ وقت کی نماز کا تحفہ ہے، وہاں سب سے پہلے 50 وقت کی نماز تو فرض کی گئی، واپس لوٹے یہ پورا حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے طے شدہ امر، ساری چیزیں پہلے سے تیاری کی گئی تھی۔ حضرت موسیٰ کے پاس تشریف لائے، حضرت موسیٰ نے آپ کو واپس بھیج دیا، نہیں، جب میری امت 2 وقت کی نماز نہیں پڑھ سکی تو آپ کی امت کہاں سے 50 وقت کی نماز پڑھ سکے گی، اس لیے آپ جائیے دوبارہ اللہ کے دربار میں کم کرا کر آئیے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام واپس تشریف لے گئے، اور واپس تشریف لے جانے کے بعد وہاں 5-5 نمازیں یا 10-10 نمازیں، مختلف روایہ الگ الگ روایتیں ہیں جو بھی ہو، لیکن آپ کے اوپر سے جو 50 نمازیں فرض کی گئی تھی اس میں تخفیف کرتے کرتے 5 نمازوں کو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے لیے خصوصی تحفہ مرحمت فرمایا کہ جاؤ آپ کی امت پر ہم 5 نمازیں فرض قرار دیتے ہیں۔ یہ 5 فرض نمازیں جو امت مسلمہ کے لیے خصوصی تحفہ اللہ تبارک و تعالی نے عطا کیا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے میرے لیے آسمانوں پر بلوا کر میری معراج کروائی، اور میرے مومنوں کے لیے، میرے مسلمان امتیوں کے لیے معراج اس میں رکھا ہے کہ الصلاۃ معراج المؤمنین، یہ مشہور و معروف روایت ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ارے میری امت کی معراج یہ ہے کہ میری امت کی معراج یہ ہے کہ وہ نماز میں کھڑے ہو جائے اور اللہ کا دیدار، اللہ کا قرب حاصل کر لے، یہ اس کے لیے دیدار ہے، یہ اس کے لیے معراج ہے۔ الصلاۃ معراج المؤمنین، جیسے ہی بالغ ہو جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر نماز کو فرض قرار دے دیا۔ نماز جو فرض ہے اس میں کوئی تخفیف نہیں ہے، بیماری ہے جب بھی پڑھنا ہے، ہاں اگر عشاء یعنی آپ بیٹھ کے یا لیٹ کے بھی پڑھ نہیں سکتے، جب جا کر ہمارے لیے نماز کو مؤخر کرنے کی اجازت ہے اور بعد میں قضا کرنے کا حکم ہے۔ اتنا بڑا فریضہ اور اتنا عظیم الشان تحفہ، ذرا ہم خیال کریں کہ کتنی ہم سستی کرتے ہیں، کتنی کاہلی برتتے ہیں، نماز کا وقت آتا ہے اور چلا بھی جاتا ہے لیکن ہم اس کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ نماز ایک عظیم الشان معراج کا تحفہ ہے جسے ہم کو قائم کرنا ہے، اگر ہم ادا نہ کریں اللہ کے حضور پہنچ کر اس کا جواب دینا ہے۔ اگر ایک نماز بھی ہم سے قضا ہو جائے، اگر ایک نماز بھی ہم سے چھوٹ جائے، دوستو اسے سمجھ کر رکھ لو، اس کا جواب ہم کو اللہ کے حضور دینا ہے۔ اس لیے آج کے اس مبارک دن میں ہم اس بات کا پکا ارادہ کر کے یہاں سے اٹھیں کہ ہماری بقیہ زندگی میں نماز کے وقت میں ہم کبھی نماز کو چھوڑیں گے نہیں، جیسے ہی نماز کا وقت آئے گا ہم نماز کو ادا کریں گے۔ فرض نماز اگر جماعت سے ممکن ہو، آپ اگر ہیلے حوالے نہ کریں تو آپ کے لیے آسان ہو جائے گا، لیکن سفر میں ہو تو اجازت ہے کہ جہاں آپ رہیں، جہاں آپ بسیرا کرتے ہوں، یا آپ باغات میں ہوں، یا آپ کھلیان اور کھیتوں میں ہوں، تو وہیں آپ کے لیے نماز پڑھنے کی اجازت ہے، آپ وہیں نماز ادا کر سکتے ہیں۔ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا خصوصی تحفہ ہے، اس تحفے کے سلسلے میں ہم کو غفلت ہرگز نہیں برتنا چاہیے، بلکہ پورے اہتمام کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ، خوش طبعی کے ساتھ ہم نماز کے لیے آنا چاہیے۔ جیسے اگر کسی نے کہہ دیا کہ آئیے ہمارے یہاں دعوت ہے، تو ہم بڑی اپنے آپ کو تیاری کر کے بہت ہی اچھا لباس پہن کے دعوت میں پہنچنے کا اہتمام کرتے ہیں، جب اللہ کی طرف سے آواز آئے، اللہ کا نمائندہ آواز بلند کرے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، حیا علی الصلاح حیا علی الفلاح کی آواز بلند کرے اور ہمارے کانوں میں وہ آواز پہنچے, اور پہنچنے کے بعد ہم اللہ کی اس دعوت کی طرف توجہ نہ کریں تو ہم سے زیادہ غافل اور ہم سے زیادہ یوں کہیے کہ سستڑ اور کون ہو سکتا ہے, کہ ہم سے زیادہ غافل کوئی اور شخص نہیں ہو سکتا. یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا خصوصی تحفہ ہے امت مسلمہ کے لیے. اس کے سلسلے میں ذرہ برابر بھی غفلت ہرگز نہیں برتنا چاہیے, پورا اہتمام کر کے اپنے آپ کو پاک و صاف کر کے وضو کر کے اپنے منہ کو اور چہرے کو دھو دھا کر یہاں مسجد میں حاضر ہوں. اگر یہاں ممکن نہ ہو جہاں بھی آپ کے لیے میسر ہو, جیسے بھی جگہ میسر ہو, یہاں تک کہ آپ ریل کا سفر کر رہے ہوں ریل میں نماز پڑھنے کی اجازت دی گئی, آپ کسی جانور پر سفر کر رہے ہوں وہاں اگر آپ فرض نماز کے لیے اتر کر پڑھنے کی گنجائش ہو تو آپ کو پڑھنے کی اجازت دی گئی, آپ ہوائی جہاز میں سفر کر رہے ہو تو آپ کو ہوائی جہاز میں ان اوقات میں نماز پڑھنے کی اجازت دے دی گئی. قضا کرنے کا سوال ہی کسی مومن اور مسلمان کے لیے ہو ہی نہیں سکتا. ہمارے لیے یہ ہو گیا ہے کہ ہم صرف جمعے کی نماز کے پابند ہو گئے, ہم جمعے کی نماز کے لیے ذرا تیاری کرتے ہیں, اب یہ بھی تیاری تھوڑی ڈھیلی ڈھیلی پڑتی جا رہی ہے. اب جیسے جیسے ہوا وقت فوراً ہم مسجد کے لیے آ گئے, دو رکعت ہم نے ادا کر لیا, اور ادا کر کے جیسے ہی نماز ہوئی اتنی تیزی سے مسجد سے باہر نکلتے ہیں جیسے کہ یہاں کچھ رکھ دیا گیا ہے, اب فوراً ہم کو آ کر وہ چیز پکڑ لے گی اگر ہم نہ نکلیں گے. اتنی تیزی سے ہم دو رکعت ادا کر کے مسجد سے باہر نکل جاتے ہیں. یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ نہیں ہے. ہم جب مسجد میں آئے اول وقت میں آئے جمعے کے دن, جمعے کی نماز پڑھیں اطمینان کے ساتھ, خطبے کو سنیں, یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے. حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا طریقہ ہے. یہ نہیں کہ ہم آئے دو رکعت پڑھ لیا اور جلدی سے ہم یہاں سے باہر چلا گئے, یہ مسلمانوں کا اور مومنوں کا طریقہ نہیں ہے. اسے سمجھنے کی کوشش کیا کریں اور اللہ سے توفیق مانگیے, اس لیے کہ اللہ کی توفیق ہوگی تو ہم نماز کو ادا کر سکیں گے. اگر اللہ کی ہم کو توفیق نہ ملے تو ہم کہاں سے ادا کر سکیں گے. اس لیے ہمیشہ اللہ کے حضور اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر دعا مانگیں, یا اللہ مرتے دم تک مجھے نماز پڑھنے کا عادی بنا دے, اے اللہ مجھے اس بات کی توفیق عطا فرما جو تحفہ ہمارے نبی آخر الزمان کے لیے معراج میں عطا کیا گیا, اس میں کسی قسم کی کوئی کاہلی کوئی سستی میں نہ برتوں, اے اللہ اس کی مجھے توفیق عطا فرما. اس طرح کہ آپ بھی دعا کریں اللہ تبارک و تعالی سفر معراج جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا خصوصی سفر ہے اور خصوصی انعام ہے, اس سے ہمیں نصیحت حاصل کرنے کی اور عبرت حاصل کرنے کی اور نمازوں کو پابندی سے پڑھنے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے. محترم حاضرین گرامی, حضرت مولانا ریاض الرحمان صاحب رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہو کے تقریباً دو سال ہوتا, یعنی دو سال کے قریب ہم پہنچ رہے ہیں. حضرت کے اہل خاندان نے حضرت مولانا کے نام سے مولانا ریاض الرحمان فاؤنڈیشن کا ایک فاؤنڈیشن رجسٹر کروایا ہے. اس کے تحت میں آپ نے دیکھا ہوگا اخبارات میں کہ ایک کتاب کا بھی آپ نے اجرا کروایا, جس کتاب میں حضرت مولانا رحمت اللہ علیہ کے حیات و خدمات اور پھر اس کے بعد آپ کے وہ خطبات اور آپ کی وہ تحریرات جو بالکل واضح تحریرات اور آپ کی تقریرات ہیں اس کو انہوں نے جمع کیا ہے, جس کتاب کو اس وقت نماز کے بعد بھی رکھا جائے گا. آپ میں سے اگر کوئی صاحب خریدنا چاہیں تو خرید کر جا سکتے ہیں. مولانا ریاض الرحمان فاؤنڈیشن رحمت اللہ علیہ کی طرف سے ان کا ارادہ تھا کہ پہلے سے یہاں اجتماعی شادیاں کروائیں, آج انشاءاللہ نماز جمعہ کے بعد سب سے پہلی مرتبہ یہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوگا کہ یہاں آپ تین شادیاں اس وقت نماز جمعہ کے بعد منعقد ہونے جا رہی ہیں، اس کے بعد ان کا ارادہ ہے کہ مختلف مساجد میں اجتماعی نکاحوں کا اہتمام مولانا ریاض الرحمان فاؤنڈیشن کے طرف سے کیا کریں، تو اس طرح کا ان کا ارادہ ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ان نکاحوں میں شریک ہوں۔ اب آپ اس بات کو بھی نوٹ کر لیں کہ جو رقم اس کتاب کو بیچنے کے بعد حاصل ہوگی، اس فاؤنڈیشن کے عہدے داران و ذمہ داران کا ارادہ ہے اور ان کی نیت بالکل صاف صاف ہے کہ اس سے ملنے والی رقم کو بھی غریب لوگوں کی شادیوں ہی میں صرف کیا جائے گا، کہیں اور کسی کی ملکیت کے لیے وہ صرف نہیں کریں گے، اس طرح ان کا ارادہ ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ کتابیں بھی خرید کر لے کر جائیں اور ان اجتماعی نکاحوں میں بھی شریک رہیں۔ دعا کریں کہ جو اللہ تبارک و تعالی یہ لوگ جس طرح کا ارادہ کر رہے ہیں، ان کے ارادے میں اللہ تبارک و تعالی خوب مدد فرمائے، نصرت فرمائے۔ اسی طرح مولانا کے نام پر ہم تمام کو بھی کچھ نہ کچھ کام کرنے کی، نیک کام کرنے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے۔ محترم حاضرین، جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ جامع العلوم بنی گپا میں دار القرآن اور عربی کالج کا تعمیری کام کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ میں آپ کا بہت ہی ممنون و مشکور ہوں کہ ہر جمعہ آپ ماشاءاللہ زیادہ سے زیادہ ہی تعاون کرتے آ رہے ہیں۔ یہ اللہ کا خاص فضل ہے، اللہ کا خاص فضل ہے۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالی دل کی کیفیت کو جانتے ہیں کہ کس اخلاص کے ساتھ میرا بندہ یہ ڈالتا جا رہا ہے۔ یہ اللہ کو راضی کرنے والا عمل، یقیناً یہ بہت آگے لے جانے والا عمل ہے، کبھی اس میں ہمارے لیے پریشانی نہیں آئے گی، یہاں انشاءاللہ ضرور کامیابی ملے گی۔ اس لیے کہ جس اخلاص کے ساتھ، جس للہیت کے ساتھ یہاں اس کام کو آگے بڑھانے میں آپ ہمارا تعاون اور مدد کرتے آ رہے ہیں، یقیناً یہ ذخیرہ آخرت ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ یہ بند مٹھی جو ہم ڈال کے جا رہے ہیں، قیامت کے دن کوئی اور کرنسی ہماری نہیں چلے گی، جو یہاں آپ ڈال رہے ہیں یہی کرنسی قیامت کے دن ہمارے کام آنے والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی مدد و نصرت کو قبول فرمائے۔ ہمارے مسلم وزراء جنہوں نے پہلے مرتبہ انہوں نے حلف لیا، ان میں سے ہم نے خاص طور پہ خمر الاسلام صاحب کو دعوت دی ہے کہ آپ تشریف لائیں، ان نکاحوں میں بھی شریک رہیں تاکہ ہم آپ کا اعزاز بھی، اکرام بھی کریں۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ تھوڑی دیر کے لیے تشریف رکھیں ان نکاحوں میں بھی اور ان اعزازات میں بھی، اس لیے کہ یہ مسلم وزراء جو مسلمانوں کی طرف سے منتخب کیے گئے ہیں، ان کا اعزاز و اکرام کرنا مسلیان جامع مسجد اور جامع مسجد ٹرسٹ کا فریضہ ہے، اس لیے ہم نے دعوت دی ہے، آپ تشریف لا رہے ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کی مدد و نصرت کو قبول فرما کر ہماری اولاد و آفاق کی حفاظت فرمائے، ہماری مساجد کی حفاظت فرمائے، ہمارے مدارس کی حفاظت فرمائے۔ ہماری مدد و نصرت کو اللہ تبارک و تعالی ذریعہ بنا کر ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرمائے، جو مرحومین دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان تمام مرحومین کی بھرپور مغفرت فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔